अमीन बुक एंड लिटरेचर हाउस पेश करता है।
दसवां बाब, पुराना काली।
फलस्तीन की आवाज।
सन 1970 में मुझे गिरफ्तार किया गया, जिसकी वजह सवाक को मेरे बारे में मिलने वाली मुतअद्दिद खबरें थी। मैं उसी साल गर्मियों की एक रात बैठा रेडियो का प्रोग्राम सोते फलस्तीन यानी फलस्तीन की आवाज सुन रहा था। ये उस सियासी सितंबर के अय्याम थे जब उर्दुन में फलस्तीनियों को हौलनाक कत्लेआम का सामना करना पड़ा। ये एक बड़ा हादसा और अजीम सानिया था। हमारे पास इस हादसे के मुकाबले में सिवाय इसके कि अपने गमज़दा दिलों के साथ फलस्तीनी रेडियो उठाएं और आखिर तक इस कत्लेआम की खबरें सुने, कुछ नहीं था। मुझे याद है रेडियो उस रात काहिरा में मुनक़िदा अरब लीग के इजलास के लिए उर्दुन से यासिर अरफात का पैगाम नशर कर रहा था। मैं खबर निगार के साथ साथ रेडियो से इस पैगाम की इबारत लिख रहा था। इस पैगाम ने मुझ पर इतना असर किया कि आज भी उसकी बाज़ इबारतें मुझे याद हैं। 1980 में जब यासिर अराफात तेहरान तशरीफ लाए तो मैंने उन्हें इस पैगाम के बाज़ जुमले याद दिलाए। उनका एक जुमला ये था, खून का दरिया, 20,000 मकतूल और जख्मी। तो यासिर अराफात ने कहा, नहीं बल्कि 25,000 मकतूल और जख्मी। मैं सुनने और लिखने में मशगूल था कि मेरे भाई सैयद हादी हैरत और परेशानी की हालत में दाखिल हुए। उन्होंने कहा, तुम यहां बैठे हो? मैंने कहा, मुझे कहां होना चाहिए? बोले, उन्होंने तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया? मैंने कहा, आप मुझे अपने सामने बैठा हुआ देख रहे हैं? वो जमीन पर बैठे, सांस लिया और कहा, मैं मस्जिद गोहरशाद में था कि एक शख्स को कहते हुए सुना। इस शख्स का नाम लिया, वो शख्स इस्लामी तहरीक से मुतनफ़िर और जालिम हुकूमत के साथ हमदर्दी रखता था, कि सैयद अली खामनाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं फौरन उठा और जल्दी से आपके घर की तरफ आ गया। भाई मेरे घर में मौजूदगी से मुतमिन होने के बाद चले गए, लेकिन मेरे जहन को कुछ तशवीश में डाल गए। मैंने मसले को ज्यादा अहमियत नहीं दी। अगले दिन जोहर से पहले हस्बे आदत वालिदे गिरामी के घर गया। उन दिनों मैं रोजाना उनकी जियारत करता और उनके साथ कुछ वक्त गुजारता था, जिसमें उनके साथ फिकही और इल्मी मसाइल के मुतालिक बहसो गुफ्तगु किया करता। मैं वालिदे गिरामी के पास बैठा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वालिदा दरवाजा खोलने गई, थोड़ी देर बाद हैरत ज़दा हालत में वापस आई और कहा, सवाक के दो लोग आए थे, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। और आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि मौजूद नहीं है। अम्मी जान, आपने उन्हें हकीकत से आगाह क्यों नहीं किया? ये लोग भेड़िए हैं, इनके शर को रोकना जरूरी है। वो सवाक और सवाकियों को लान तान करने और अपने गुस्से का इजहार करने लगी। वालिद मोहतरम इस वाक़े से काफ़ी मुतासर हुए, उनके चेहरे पर हुज़्न व मलाल जाहिर हुआ। मुझे शिकायत आमेज लहजे में कहने लगे, क्या हुआ? क्यों दोबारा अपने आप को कैद और अदालतों के लिए पेश कर रहे हो? मैंने कोशिश की कि वालिदैन को तसल्ली दूँ और उनकी परेशानी ख़त्म करूँ। मैंने कहा, कोई मसला नहीं है, यकीनन वो गलती से हमारे घर आए। फिर मेरे जेन में आया कि सवाक वाले अभी मेरे घर जाएंगे, बस मुझे उनसे पहले वहां पहुंचकर जोजा को बताना चाहिए ताकि वो अचानक उन्हें देखकर परेशान न हो जाएं। मैंने वालिदैन को अलविदा कहा और जल्दी से निकला। جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ تمام معاملات معمول کے مطابق تھے اور کوئی بھی گھر کی طرف نہیں آیا تھا۔ میں نے زوجہ کو ساری رودات سے آگاہ کیا۔
ثابت قدم زوجہ کی وفاداری۔
وفا کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنی ہمسر کے کردار کے حوالے سے چاہے تھوڑا ہی سہی کچھ ضرور کہوں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ وہ اطمینان، سکون اور بلند حوصلے کی حامل تھی۔ باوجود اس کے کہ ہمارا گھر کئی مرتبہ حکومتی کارندوں کے حملوں کا شکار رہا، میں ان کے سامنے متعدد مرتبہ گرفتار ہوا۔ آدھی رات کے وقت مجھے گرفتار کرنے کے لیے میرے گھر پر حملہ کیا گیا اور مجھے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، جس کی تفصیل بعد میں آئے گی، لیکن میں نے کبھی اپنی زوجہ پر خوف، کمزوری اور بے چارگی کے آثار نہیں دیکھے۔ وہ مجھ سے جیل میں بلند اور مضبوط حوصلے کے ساتھ ملاقات کرتی۔ وہ اپنی ملاقات کے دوران میرے اندر اعتماد اور اطمینان پیدا کر جاتی۔ زوجہ نے مجھے جیل میں کبھی کوئی ایسی خبر نہیں سنائی جس نے مجھے پریشان کیا ہو۔ مجھے یاد نہیں کہ کبھی بچوں میں سے کسی کی بیماری کی خبر دی ہو یا والدین اور رشتہ داروں سے متعلق کوئی پریشان کن بات بتائی ہو۔ دوسری صفت، انقلاب سے پہلے غربت اور تنگ دستی پر صبر و تحمل کرنا اور انقلاب کے بعد سادہ زندگی پر اصرار کرنا۔ خدا کا شکر ہمارا گھر ہمیشہ سے فضول خرچیوں اور ان تکلفات اور آرائشوں سے مکمل دور رہا جو عام گھروں میں پائی جاتی ہیں۔ اس میں میری زوجہ کا بڑا کردار اور حصہ ہے۔ درست ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا آغاز اسی طرح کیا اور زوجہ کی بھی اسی راہ کی طرف رہنمائی کی اور ان کے اندر اس روح کو بیدار کیا، لیکن ایمانداری کے ساتھ کہوں گا کہ وہ اس میدان میں مجھ پر سبقت لے گئی۔ میرے ذہن میں اس نیک اور صالح خاتون کے زہد کی بہت ساری یادیں موجود ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر مناسب نہیں ہے۔ جن چیزوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے کبھی مجھ سے اپنے لیے لباس خریدنے کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ وہ مجھے بتاتی ہیں کہ بچوں کے لیے کپڑوں کی شدید ضرورت ہے اور خود جا کے خرید لاتی۔ انہوں نے کبھی اپنے لیے زیور نہیں خریدا۔ ان کے پاس اپنے والد کے گھر سے اور بعض عزیزوں کی طرف سے تحفے میں ملنے والا زیور تھا، جسے انہوں نے بیچ دیا اور اس کی رقم راہ خدا میں خرچ کر۔ ان کے پاس اس وقت کسی قسم کا زیور، یہاں تک کہ ایک معمولی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ مجھے ان کا زیور بیچنے کا واقعہ یاد ہے۔ ایک سال سردی کے ایام تھے اور مشہد میں عموماً سخت سردی پڑتی ہے۔ لوگ اس زمانے میں گھروں کو گرم کرنے کے لیے کوئلہ خریدتے تھے۔ سردی کے دنوں میں بعض مومنین مجھ سے رابطہ کرتے اور مجھے کچھ رقم دیتے تاکہ اسے کوئلہ خریدوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دوں۔ میں عام طور پر کوئلے کی دکان سے کوئلہ خریدتا اور ضرورت مندوں کو اس دکان کی پرچی دے دیتا کہ وہ خود دکان سے کوئلہ اٹھا لیں۔ اس سال مخیر حضرات نے رابطہ نہیں کیا، لیکن ضرورت مندوں نے رابطہ کیا، جو عام طور پر ان ایام میں کوئلے کے حصول کے لیے علماء کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ وہ لوگ میرے گھر سے نا امید واپس لوٹ رہے تھے۔ اس چیز نے مجھے بہت غمگین کیا۔ زوجہ نے یہ حالت دیکھی تو مجھے تجویز دی کہ میں ان کا وہ دستبند بیچ دوں جو ایک بچے کی ولادت کے موقع پر ان کے بھائی نے انہیں دیا تھا۔ میں نے انکار کیا، لیکن ان کا اصرار جاری رہا۔ میں نے وہ دستبند لیا اور ارادہ کیا کہ جتنی زیادہ قیمت میں ممکن ہو اسے بیچ دوں۔ جیولری والے عموماً سونا وزن کے ساتھ خریدتے ہیں اور اس پر ہونے والے تزئین و آرائش کی اجرت کا حساب نہیں کرتے۔ اتفاقاً ہمارا ایک دوست اور ہمسایہ ہمارے گھر آیا۔ میں نے اسے پوری کہانی سے آگاہ کیا تاکہ اسے رغبت دلاؤں اور وہ زیادہ قیمت کے ساتھ دستبند کو بیچ دے۔ وہ گیا اور اس نے 1000 اور چند سو تومان میں اسے بیچ دیا اور آخر کا میں اس رقم پر اتنی رقم اور اضافہ کرتا ہوں۔ بس میرے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی جس سے میں نے کوئلہ خریدا اور اس طرح میری زوجہ کی پریشانی ختم ہو گئی۔ جیسا کہ حتیہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے،
وبات ابوهم من بشاشته ابا لضيفهم والام من بشرها اما۔
ان کے ماں باپ اتنے خوش اخلاق اور مہربان تھے کہ ان کے مہمانوں کے ساتھ بھی ماں باپ کی طرح پیش آتے تھے۔
سمجھا تمہارے گھر میں سامان ہوگا۔
فضول خرچی سے دور رہنے کا میری زندگی پر بہت اثر تھا، کیونکہ ضرورت سے بڑھ کر خرچ انسان کو غلام بنا دیتا ہے، جیسا کہ شاعر نے کہا،
وقد دقت ورقت واسترقت فضول العيش اعناق الرجال۔
فضول خرچی لوگوں کی گردنیں کاٹ ڈالتی ہے، انہیں ذلیل کرتی ہے اور انہیں غلام بنا دیتی ہے۔ شیخ ربانی املشی میرے گہرے دوست تھے، وہ 2 سال تک حوزہ علمیہ کم کے درسوں میں میرے ہم جماعت رہے۔ وہ 1 سال گرمیوں میں مشہد آئے، میں اس وقت اسی شہر میں رہتا تھا اور وہاں میرا گھر تھا، لیکن ان گرمیوں میں چند ہفتوں کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر شہر کے قریب ایک گاؤں منتقل ہو گیا۔ مشہد کے دیہاتوں میں جہاں لوگ گرمیاں گزارتے ہیں، رہن سہن سادہ اور کم خرچ ہوتا ہے۔ دینی طالب علم گرمی کی چھٹیوں میں ان دیہاتوں میں گھر یا کمرے لے کر رہ سکتے ہیں، بعض اوقات تو وہاں کے اخراجات شہر سے بھی کم ہوتے ہیں۔ میں نے شیخ ربانی سے کہا، آپ میرے گھر میں ٹھہر سکتے ہیں، گھر 2 دنوں کے علاوہ باقی پورے 2 ہفتوں کے لیے خالی ہے۔ میں نے وہ 2 دن ایران کے مختلف علاقوں سے آنے والے جوانوں کے ساتھ نشستوں کے لیے مختص کیے ہوئے تھے اور گھر صبح سے ظہر تک جوانوں سے بھرا رہتا تھا۔ میں نے شیخ ربانی کو گھر کی چابی دی۔ چند دنوں بعد ان سے ملاقات ہوئی، وہ شکریہ ادا کرنے کے بعد کہنے لگے، میں نے سمجھا تمہارے گھر میں سامان ہوگا، مجھے معلوم نہیں تھا تم سامان اپنے ساتھ لے گئے اور گھر خالی چھوڑ گئے ہو، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ہوٹل میں رہ لیتا۔ وہ ایک خاص لہجے کے ساتھ، جس میں ان کا میرے ساتھ صمیمانہ تعلق بھی جھلک رہا تھا، شکایت کیے جا رہے تھے۔ مجھے اصل بات سمجھ آ گئی۔ میں نے ان سے کہا، میں نے گھر سے چند کمبلوں، چند پلیٹوں، چمچوں اور گلاس کے علاوہ کچھ نہیں اٹھایا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے اور بولے، کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میرے پاس یہی کچھ ہے اور میرا سامان وہی ہے جو آپ نے گھر میں دیکھا ہے، اس سے زیادہ سامان میرے پاس نہیں ہے۔ شیخ پر خاموشی چھا گئی، حیرت سے اپنا سر ہلایا، جس میں اپنی شکایت پر افسوس بھی شامل تھا، اور ایک شفقت بھرا جملہ کہا جو مجھے ابھی تک یاد ہے۔
چٹائی سے سستا قالین۔
ہمارے رہن سہن کے بارے میں ایک اور مثال جس کا تذکرہ کرتا چلوں، ہمارے گھر کا قالین ہے۔ ہمارے گھر میں ایک قالین بچھا ہوا تھا، جیسا کہ ایرانی گھروں میں معمول ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ قالین اضافی ہے، تو اسے بیچ دیں اور اپنی زوجہ کے مہمانوں کے کمرے میں 2 قالین باقی رہنے دیں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، میں ان 2 قالینوں کو زوجہ کے جہیز کے قالین کا بدل فرض کرتا ہوں۔ جب میں نے قالین بیچنے کا ارادہ کیا تو زوجہ کے گھر والوں کو نہیں بتایا۔ میری زوجہ کے بھائی اور ماموں قالین کی تجارت کرتے تھے اور میں جانتا تھا کہ وہ مجھے قالین بیچنے سے روک دیتے۔ میں نے برادر حاج سفاریان کو بلایا، وہ آج بھی مشہد میں رہتے ہیں، اور ان سے کہا اتنے عدد قالین لے جائیں اور بیچ دیں، اور اس کے بدلے ہمارے لیے چٹائیاں خرید لیں۔ چٹائی ایران میں سستی اور چھوٹی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی حاضر خدمت۔ وہ گئے اور چٹائیاں خرید لائے۔ تین کمروں میں چٹائیاں بچھی اور کافی ساری چٹائیاں بچ گئیں۔ شاید تین کمروں میں 9 چٹائیاں بچھی اور 14 یا 15 چٹائیاں باقی بچ گئیں۔ میں نے اپنے ایک شاگرد شہید کامیاب سے کہا حاج سفاریان کی گاڑی میں بیٹھو اور ان چٹائیوں کو طالب علموں میں تقسیم کر دو، ہر طالب علم کو 1 یا 2 چٹائیاں اس کی ضرورت کے مطابق دے دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور شاید ابھی تک بعض برادران کے گھروں میں وہ چٹائیاں موجود ہوں۔ جب زوجہ نے یہ سب دیکھا تو صرف یہی کہا آپ نے یہ 2 قالین میرے کمرے میں کیوں باقی رکھے؟ میں نے کہا یہ اس قالین کے بدلے ہیں جو آپ اپنے جہیز میں ساتھ لائی تھی۔ کہنے لگی نہیں، انہیں بھی بیچ دے۔ میں نے اسی برادر یعنی حاج سفاریان کو بلایا اور انہوں نے وہ 2 قالین بھی بیچ دیے۔ پھر ہم نے زوجہ کے مہمانوں کے کمرے میں کارپیٹ کے 2 ٹکڑے بچھائے۔ وہ اس وقت ہماری نظروں میں چٹائیوں سے بہتر تھے۔ پھر زوجہ نے وہ کارپیٹ کے 2 ٹکڑے بھی تحفے میں دے دیے، اور آج بھی ہمارے گھر میں صرف وہی 9 چٹائیاں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ گھر میں کسی قسم کا قالین موجود نہیں ہے، سوائے قالین کے 1 ٹکڑے کے، جس کی دلچسپ کہانی میں بعد میں ذکر کروں گا۔ ہمارے قالین بیچنے کے بعد زوجہ کے بھائی اور ماموں ہمارے گھر آئے۔ گھر دیکھا تو حیران ہوئے اور مجھ سے گلہ کرتے ہوئے کہنے لگے قالین باقی رہتا ہے اور چٹائی بوسیدہ ہو جاتی ہے، یہ زہد نہیں بلکہ اسراف ہے۔ میں نے ان سے کہا پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کفایت شعاری صرف قالین خریدنے اور چٹائی نہ خریدنے میں نہیں ہے، اور پھر میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ لوگ مجھے اپنے لیے نمونہ عمل سمجھتے ہیں، لہٰذا میں چٹائی پر زندگی گزارنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا چٹائی سے سستا قالین بھی موجود ہے، آپ نے وہ قالین کیوں نہیں خریدا؟ میں نے پوچھا کیا ایسا قالین بھی ہے؟ کہنے لگے جی ہاں، ایک قالین ہے جسے قالین بیچنے والے اقراء کہتے ہیں، اس کے بعد اطراف سے اون اتر جاتی ہے اور دھاگے باقی رہ جاتے ہیں، اگر آپ قناعت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کا قالین خرید لیں۔ میں گیا اور 2 قالین خرید لایا جو ابھی تک موجود ہیں۔ یہ وہ استثنائی قالین ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ وہ دونوں قالین میرے کتاب خانے میں بچھے ہوئے ہیں۔ جس گھر میں میں ابھی رہتا ہوں وہ 2 منزلہ گھر ہے، ایک منزل اہل عیال کے لیے، اور اوپر والی منزل میں ایک کمرہ میرے کام کے لیے اور دوسرا استراحت کے لیے۔ اس منزل میں لائبریری کے لیے ایک ہال بھی ہے۔ وہ دونوں قالین اسی ہال میں بچھے ہوئے ہیں اور دونوں تاریخی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب میں ایران کا صدر تھا اور پارلیمنٹ کے عقب میں ایک سادہ سے گھر میں رہتا تھا، تو اس گھر میں بھی یہی 2 قالین بچھے ہوئے تھے۔ ایک دوست آئے اور قالین دیکھ کر میرے بچوں سے پوچھا آپ لوگوں نے دونوں قالین الٹے کیوں بچھائے ہوئے ہیں؟ بچے ہنستے ہوئے کہنے لگے قالین الٹے نہیں بلکہ سیدھے ہی بچھے ہوئے ہیں، اون اتر جانے اور صرف دھاگے رہ جانے کی وجہ سے اس دوست نے سمجھا کہ قالین الٹے پڑے ہوئے ہیں۔ زہد کے حوالے سے ہمارے گھر کی بعض ایسی باتیں بھی ہیں جن کا بیان کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ میں پھر کہوں گا یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہم سب پر اور اس نیک زوجہ پر فضل و احسان کا نتیجہ ہے۔ دنیاوی زرق و برق اور فضول خرچیوں کے حوالے سے اس خاتون کا رویہ واقعاً ایک عالی مرتبہ روح کا نتیجہ ہے جو خداوند عالم نے انہیں عطا کی تھی، اور ہم بھی اس احسان سے بہرمند تھے۔ جیل، تشدد، شہر بدری اور قاتلانہ حملوں سمیت جتنی مشکلات پیش آئیں، میں نے کبھی ان کے چہرے پر کمزوری کے آثار نہیں دیکھے، بلکہ میں اپنے مزاحمتی راستے کو جاری رکھنے میں ان کے عزم و ارادے سے مدد لیتا تھا۔ یہاں تک کہ میری مرحوم والدہ اگرچہ صبر، بصیرت اور استقامت جیسی صفات کی حامل تھیں، لیکن اس درجے کا تحمل اور استقامت نہیں رکھتی تھی۔ میری والدہ بہادر اور جرأت مند خاتون تھی۔ آپ ہمیشہ مجھے جہاد کے راستے پر گامزن رہنے کی ترغیب دلاتی، یہاں تک کہ پہلی مرتبہ جیل سے آزاد ہونے پر آپ نے کہا تھا، اے میرے بیٹے، مجھے تم پر فخر ہے اور خدا سے دعا گو ہوں کہ وہ اس راستے میں اپنی توفیق تمہارے شامل حال رکھے۔ لیکن بار بار کی گرفتاریوں اور جیلوں نے انہیں تھکا دیا تھا اور ایسی باتیں کرنے لگی تھیں کہ گویا میری جوانی جیلوں میں گزر جانے پر شاکی ہیں۔ لیکن زوجہ پر کبھی کمزوری، پریشانی یا تھکاوٹ کے آثار دکھائی نہیں دیے۔
کتاب صلح امام حسن علیہ السلام۔
دوبارہ اسی بات کی طرف آتا ہوں، جب میں والد کے گھر سے اپنے گھر لوٹا، زوجہ نے جیل جانے کی تیاری میں فوراً میری مدد شروع کر دی۔ مجھے جب بھی لگتا کہ میں گرفتار ہونے والا ہوں تو اپنے ضروری لوازمات مہیا کرتا اور جیل جانے کے لیے آمادہ ہو جاتا۔ اپنا لباس تبدیل کرتا، ناخن کاٹتا اور مونچھیں اور داڑھی بناتا۔ میں نے یہ سارے کام انجام دیے۔ اس وقت جس چیز کی فکر مجھے لاحق تھی وہ کتاب صلح امام حسن کے ترجمے کا نامکمل ہونا تھا۔ میں اس کتاب کے ترجمے میں مشغول تھا اور ناشر اسے جلدی چھپوانے کا خواہش مند۔ میں نے کتاب کے جس حصے کا ترجمہ کیا، ناشر نے وہ مجھ سے لے کر پرنٹنگ پریس بھجوا دیا اور بعض نمونے میرے پاس تصحیح کے لیے بھیجے۔ بس کتاب کا کچھ حصہ چھپ چکا تھا اور کچھ حصے کا ترجمہ ہو چکا تھا، لیکن اس کا جائزہ لینا ابھی باقی تھا اور کچھ حصے کا ابھی تک ترجمہ ہی نہیں ہوا تھا۔ میں ان کاپیوں اور صفحات کو الگ کرنے، ترتیب دینے اور منظم کرنے میں مشغول ہو گیا تاکہ اگر جیل میں ان کی ضرورت پڑے تو انہیں منگوا سکوں، شاید وہ مجھے میرا کام مکمل کرنے کی اجازت دے۔ ہم نے دن کا کھانا کھایا، نماز ظہرین ادا کی اور سابق والوں کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ زوجہ پر نیند غالب ہوئی اور وہ گہری نیند سو گئی۔ میں کتاب خانے میں داخل ہوا تاکہ بعض کتابیں نکالوں، ممکن ہے جیل میں ان کے مطالعے کی اجازت مل جائے۔ وہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں نظروں سے اوجھل ہو کر کسی محفوظ جگہ پر روپوش ہو جاؤں تاکہ کتاب کا ترجمہ مکمل کر لوں، بعد میں جو ہونا ہوا دیکھ لیں گے۔ چند مرتبہ قرآن کریم سے استخارہ کیا، تمام آیات مخفی ہونے کی ترغیب دلا رہی تھی۔ ان میں سے ایک آیت یہ تھی،
فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب،
تو انہوں نے کہا کہ میں ذکر خدا کی بنا پر خیر کو دوست رکھتا ہوں یہاں تک کہ وہ گھوڑے دوڑتے دوڑتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے جلدی سے صفات جمع کیے، زوجہ کو جگایا اور انہیں اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ وہ خوش ہوئی اور کہنے لگی، کہاں؟ میں نے کہا، نہیں معلوم، لیکن میں کتاب کا ترجمہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میری سلامتی کے لیے دعا کی اور مجھے الوداع کہا۔ میں گھر سے اس خیال کے ساتھ نکلا کہ شاید گھر کی نگرانی ہو رہی ہے، لیکن کوئی دکھائی نہ دیا۔ اپنے دوست مرحوم شاعر غلام رضا قدسی کے گھر پہنچا۔ انہوں نے مجھے زور کی گرمی کے وقت اپنے دروازے پر پایا تو کافی حیران ہوئے۔ میں نے سارا ماجرا بیان کیا، انہوں نے میرا استقبال کیا اور بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ بھی میری طرح اسلام کا درد رکھنے والے تھے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ میں ان کے گھر رہوں اور وہیں اپنا ترجمہ مکمل کروں، لیکن میں نے قبول نہیں کیا اور ان سے کہا کہ میں چار دیواری کے اندر نہیں رہ سکتا، بلکہ کسی ایسی جگہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں جہاں نقل و حرکت بھی ممکن ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ میرے دوست سید جعفر قمی کو بلائیں تاکہ ہم مل کر مشاورت کریں اور میرے رہنے کے لیے مخفی جگہ کا انتخاب کریں۔ یہ دوست بھی اسلام کا درد رکھنے والوں میں سے تھے اور انہوں نے کئی سال شہر بدری کی زندگی گزار رکھی تھی۔ سید جعفر مرحوم قدسی کے گھر آئے، مشاورت کے بعد طے پایا کہ میں مشہد کے اطراف میں واقع اخلمت گاؤں میں رکوں جہاں لوگ گرمیاں گزارنے آتے تھے۔ میں نے مشہد سے نکلنے اور پھر اس گاؤں جانے کے بارے میں استخارہ کیا۔ دونوں استخاروں کا نتیجہ اچھا نکلا۔ میں نے ایک رشتہ دار کو بلایا جن کے پاس گاڑی تھی۔ سید جعفر کمی نے اصرار کیا کہ وہ میرے ساتھ رہیں گے تاکہ میں تنہائی محسوس نہ کروں۔ میں وہاں ایک ماہ یا اس سے زیادہ قیام پذیر رہا، کتاب کا ترجمہ مکمل کیا اور تہران بھجوا دیا، جہاں برادر حسن تہرانی نیری نے اسے چھپوانا تھا۔ میں مشہد واپس آیا اور معمول کے مطابق زندگی شروع کر دی۔ نقل و حرکت بھی کرتا اور مجالس میں بھی شرکت کرتا۔ میں نے کسی کو نگرانی یا پیچھا کرتے ہوئے نہیں پایا۔ میں نے سوچا شاید وہ لوگ میری گرفتاری کے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے، شاید جس بات نے انہیں میری گرفتاری پر اکسایا تھا وہ اتنی اہم نہیں تھی۔ میں مطمئن ہو چکا تھا، لہذا جو چیزیں چھپائی تھیں ان کو واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ لیکن میرا گمان درست نہیں تھا، کیونکہ ساواک والے دوبارہ مہر کے مہینے میں آئے اور مجھے گرفتار کر لیا۔ مجھے 3 مرتبہ مہر کے مہینے میں ہی گرفتار کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کا نام ماہکین رکھا ہوا تھا، یعنی نفرت کا مہینہ، جبکہ ماہ مہر کا مطلب محبت والا مہینہ ہے۔